تری بیدار ہو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین۔ صلوات ارباب اعضا، ان تین روزہ مجالس اعضا میں انشاءاللہ العزیز ہمارا عنوان فکر مہدوی کی ترویج ہے، اور اس کے لیے جس آئے مجیدہ کو اس کی تمام تر نورانیت اور مفاہیم کے ساتھ ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، وہ سورہ قصص کی پانچویں آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ونریدو، ہمارا ارادہ یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ان نمن، کہ ہم احسان کریں، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ جن کو روئے زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں، ہمارا ارادہ یہ ہے۔ نجعلہم ائمہ، یہ احسان کی صورت میں ہوگا کہ ہم ان کو قرار دیں امام، و نجعلہم الوارثین، اور ان کو وارث قرار دیں۔ معمولاً ایام اربعین کے بعد، چہلوں میں امام حسن علیہ السلام کے بعد، ہمیں جہاں جہاں مجالس عزا کا موقع ملتا ہے، ہم عمدن و دانستہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور اور ان کے فکر اور ان کی یاد سے متعلق عنوانات کو منتخب کرتے ہیں، اس لیے کہ ایام عزا کا اختتام ہو رہا ہے، اور ایام عزا کا اختتام 8 ربیع الاول کو ہے، اور 8 ربیع الاول ہمارے 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے، یعنی روز یتیمی امام زمانہ ہے، اور پھر 9 محرم اس کی جو دوسری حیثیت اور مناسبتیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو سب سے بڑی اس وقت مناسبت ہے کہ جو تمام مناسبتوں پر چھائی ہوئی ہے، وہ میرے اور آپ کے امام کی امامت کی امامت کا آغاز ہے، امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس بنا پر یہ تاریخ، یعنی جس سے ہم اپنی خوشی کا آغاز کر رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، ہم خوشی کا آغاز کر رہے ہیں، سوگ بڑھا کر در حقیقت کس طریقے سے ہم سوگ کو بڑھائیں گے، اور پھر کائنات کی اس وقت جو سب سے بڑی خوشی ہے، یعنی اہل بیت کے قاتلوں کا انتقام اپنی جگہ ہے، وہ بھی ابھی پورا انتقام نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، ساتھ ساتھ ہے میرے، وہ جو حضرت مختار نے انتقام لیا وہ پورا انتقام نہیں ہے، وہ کچھ کا انتقام ہوا ہے، کل کا انتقام نہیں ہوا، کل کا انتقام وہ لے گا جو پورے کل کا مالک ہوگا، جو کل ایمان کا پوتا ہے وہی آ کر کل کا انتقام لے گا۔ مل کے درود بھیجا عظمت محمد آل محمد، تو وہ بہت بڑی ہمارے لیے خوشی کی تاریخ ہے قاتلان امام حسن کی، لیکن وہ بھی اس، توجہ رکھیے گا، اس خوشی میں کہ امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے، اس امام کا کہ جو آ کر خون حسین کا بدلہ لے گا، کل کا بدلہ لے گا، اور نہ صرف بدلہ لے گا بلکہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو عمدن اور دانستہ ہم ایسے موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں کہ جو ہمیں فکری طور پر، ذہنی طور پر، عملی طور پر تیار کر سکے کہ ہم اپنے امام زمانہ کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو سکے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد اللہ علیہ وسلم۔ لہذا سورہ قصص کی پانچویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ہمارا ارادہ یہ ہے، اب چونکہ پہلی مجلس ہے، میں نے موضوع کو آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ فکر مہدوی کی ترویج، مہدوی یعنی وہی امام زمانہ، چونکہ امام مہدی ہے، جب یا نسبت لگ جائے گی تو مہدوی ہو جائے گی، جیسے حسین سے حسینی، حسن سے حسنی، مہدی سے مہدوی ہو جائے گا، توجہ رکھیے گا، یعنی وہ فکر جو امام زمانہ کی ہے. اور آج جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں امام زمانہ کا، توجہ رکھیے گا، یہ امید تھی، یہ آرزو تھی اہل بیت علیہ السلام کی، اہل بیت علیہ السلام کی. کیونکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور اتنی تاخیر سے نہیں ہونا تھا، بہت جلد ہونا تھا. حضرت مختار کے بارے میں ہماری دو قسم کے روایات نظر آتی ہیں، توجہ رکھیے گا. بعض گوشوں کے نار سے ہمارے اندر سے بھی کچھ افراد ہیں کہ جو مثبت سوچ نہیں رکھتے حضرت مختار کے بارے میں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دو قسم کے روایات ہمیں نظر آتے ہیں حضرت مختار کے لیے، ایک مثبت انداز سے، ایک منفی انداز سے. معمولاً علماء امامیہ نے جو آج تک گزرے ہیں، سب نے تقریباً، میں اب اجماعی طور پہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن سب نے حضرت مختار کے مثبت پہلوؤں کو بیان کیا ہے. حضرت مختار کے بارے میں ایک قول یہ ملتا ہے، جب ہم کہتے ہیں قول یہ ملتا ہے تو پھر تاریخ میں ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا. قول جو ہے وہ لوگوں کا ہوتا ہے، امام کا نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ ہو گئی. فی ہے اقوال، ان کے بارے میں اقوال ہے، ان کے بارے میں رائے ہے لوگوں کی. اب وہ رائے کسی نہ کسی وجہ سے بنی ہوگی، قول جو کسی کے بارے میں نظر آئے گا وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز ملی ہوگی جس کے بارے میں انہوں نے کہا جناب حضرت مختار کا یہ قول تھا. وہ حضرت محمد ابن حنفیہ اپنے آپ کو امام سمجھتے تھے، امام حسین کے بھائی ہیں اور امام سجاد کے چچا ہیں، اور یہ واقعہ بھی، ایک مناظرہ بھی ہو چکا ان کے درمیان، جب امام سجاد پلٹ کر مدینہ واپس آئے تو یہ اپنی امامت کے قائل تھے، سن میں بزرگ تھے اور سمجھتے تھے کہ میں امام ہوں. اب وہ تاریخی بحث ہے اس میں، تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں چونکہ فکر مہدوی کو کھولنا چاہ رہا ہوں لیکن ایک انداز سے چاہ رہا ہوں، چونکہ میرا، میں نے کہاں سے شروع کی بات، حضرت مختار کی، کہ کل کا انتقام لے گا اور حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امامت کے آغاز کو میں قاتلان حسین ابن علی سے بڑا دن قرار دے رہا ہوں اور دلیل دے رہا ہوں میں. یعنی اس میں کوئی ایسا نہیں کہ ہم آپس میں کھڑے ہو جائیں، مولانا آپ نے آج تک تو ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی. دیکھیے ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. اس لیے میں نے کہا کہ حضرت مختار نے جز کا انتقام لیا، کل کا انتقام نہیں لیا، توجہ رکھیے گا، اشخاص کا انتقام لیا ہے حضرت مختار نے. اگر میں اپنی بات کو پہنچا سکوں تو حضرت مختار نے افراد سے انتقام لیا ہے، فکروں سے انتقام نہیں لیا. فکروں سے انتقام وہ لے گا کہ جو علی کا بیٹا ہے، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اس لیے کہ ہرملہ کے، اس لیے کہ ہرملہ کے قتل کے بعد ہرملائیت ختم ہو جانی چاہیے تھی، شمر کے قتل کے بعد شمریت ختم ہو جانی چاہیے تھی، یزید کے بعد یزیدیت ختم ہونی چاہیے تھی. لیکن کیا فرد کا قتل ہوا ہے، انسان کا قتل ہوا ہے، فکر کا قتل نہیں ہوا. فکر کا قتل کون کرے گا؟ وہ کرے گا کہ جو در حقیقت زلزلہ عالم افکار ہے، جس کو شاعر مشرق نے کہا، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تیرے افکار میں زلزلہ پیدا کر دے وہ ہے تیرے امام زمانہ، وہ ہے تیرے زمانے کا امام، سچا امام. تو حضرت مختار کے بعد دو قسم کی روایت ملتی ہے، حضرت محمد ابن حنفیہ امامت کے قائل تھے اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سپیریئر سمجھتے تھے، اور پھر ان کا ایک مناظرہ بھی ہوا، اور مناظرے کو بھی ذکر کرتا چلوں تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے اس پیرائے میں، کہ جب انہوں نے کہا نہیں چچا جان آپ برحق نہیں ہیں، آپ امام نہیں، امام میں ہوں. تو جب نہیں مانے تو امام سجاد نے کہا آئیے پھر چلتے ہیں حجر اسود کے پاس. حجر اسود کے پاس چلتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں جو سچا امام ہوگا حجر اسود اس کی گواہی دے دے گا. یعنی امام جو ہے در حقیقت وہ جو رکھے گا وہ کل کا امام ہوتا ہے، وہ زمین کا بھی امام ہے، آسمان کا بھی امام ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے امام کی امامت سب پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر حجر اسود کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، توجہ رکھے گا، آپ جب حج پہ یا عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ اسے چومتے ہیں، استسلام کرتے ہیں، اسے کیا کرتے ہیں، آپ اسے چومتے ہیں اور اپنے عقائد اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. مستحب ہے کہ انسان حجر اسود کے سامنے جا کر اپنے عقائد اس کے سامنے پیش کرے. جو حجر اسود کے سامنے جا کر اپنے عقائد پیش کرے گا، روز قیامت یہ پتھر اس حاجی، اس عمرہ کرنے والے کے عقائد کی گواہی دے گا، خداوندہ یہ دنیا میں میرے پاس آیا تھا، اس نے اپنے عقائد میرے سامنے صحیح پیش کیے تھے. اب کیا ہوا؟ یہ مکالمہ ہوا، دونوں گئے، حضرت امام سجاد علیہ السلام، محمد ابن حنفیہ، کہا پہلے آپ بزرگ ہیں چچا آپ، انہوں نے کہا میں امام برحق ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، انہوں نے بیان کیا، کچھ نہیں ہوا. ابھی امام سجاد آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اے حجر اسود گواہی دے کہ کون امام برحق ہے، میں علی ابن الحسین ہوں. ابھی یہ کہنا تھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے ہلنے لگا، گویا ابھی باہر آ جائے گا، اور یہ کہتا ہوا یہ در حقیقت اپنے وجود میں جنبش پیدا کی، اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں اے امام سجاد آپ امام برحق ہیں. محمد بن حنفیہ کے پیروکاروں میں سے یا قریب ترین افراد یا متاثر افراد میں سے حضرت مختار ہیں، اور حضرت مختار کا اصل جو نام کیسان نقل کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے ایک فرقہ ہمارے یہاں تشیع سے جدا ہوا تھا کچھ عرصے کے لیے، یعنی بنا تھا اس کے بعد ختم ہو گیا، وہ کیسانیہ کہلاتا ہے، کیسانیہ سین سے کیسانیہ، وہ فرقہ ہے جو حضرت محمد ابن حنفیہ کی امامت کا قائل رہا. اور جو دوسرے دو اقوال میں نے پیش کیے، ایک مثبت ایک منفی، منفی اقوال رکھنے والے علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت مختار ان کے پیروکار تھے. اب بہرحال اس میں تاریخ میں جا کے دیکھنا پڑے گا، لیکن حضرت مختار کے جو مثبت پہلو ہیں علماء امامیہ نے بشمول آیت اللہ سیستانی ہو یا آیت اللہ خامنہ ہی ہو یا اور بھی تاریخ کے معاصرین یا متاخرین متقدمین علماء میں سے مورخین میں سے ہوں، سب نے حضرت مختار کے مثبت پہلوؤں کو بیان کیا. ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو عرض کر رہا تھا، یہ میں ایک دریشہ کھولنا چاہ رہا تھا تاریخی حوالے سے تاکہ ذہنوں میں رہے، کیونکہ یہ چیزیں بعض اوقات ضروری ہوتی ہے تاریخی ابحاث کو ذکر کرنا، تاکہ کبھی کوئی مثبت یا منفی قول ہمارے سامنے آئے تو فوراً سے ہم انکار نہ کریں، کچھ گنجائش رکھیں تاکہ جو ہے وہ تحقیق کا پہلو سامنے آ سکے. تو وہ حضرت مختار نے شخصیات سے انتقام لیا تھا، فکروں سے انتقام نہیں لیا تھا. فکروں سے کون انتقام لے گا؟ حضرت امام زمان. اور پھر ایسا انتقام لیں گے کہ نہ شخص بچے گا، نہ فرد بچے گا، نہ فکر بچے گی، بلکہ در حقیقت خدا کا دین بچے گا، خدا کا دین نظر آئے گا. تو یہ امام زمانہ کی جو امامت کا آغاز ہو رہا ہے نور ربیع الاول سے، میں نے عرض کیا کہ قاتلان حسین کا انتقام اپنی جگہ ہے، یعنی امام حسین کے قاتلوں سے لے کر اور گیارہویں امام کے ظہور تک، یعنی بلکہ جو کہوں آٹھویں گیارہویں امام کے جو کہوں شہادت تک، بہت بڑا ایک ہمارے لیے تاریخ ہے کہ اس تمام عرصے میں قاتلان حسین ابن علی کا انتقام لیا گیا. لیکن اب چونکہ امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے، اور یعنی جس کے وجود سے ہم زندہ ہیں، جس کے وجود سے یہ مجلسیں زندہ ہیں، بلکہ جو کہ جس کے وجود کی برکت سے یہ کائنات کائنات ہے، زمین زمین ہے، آسماں آسماں ہے، تو وہ میرا اور آپ کا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرمہ چلے. اس لیے میں نے عرض کیا، یہ جو مقدمہ میں نے علمی اور تاریخی آپ کے سامنے رکھا، اس لیے کہ نوے دسویں اور گیارہویں امام کی شہادت کے بعد جو حالات رہے، اگر موقع ملا انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس کو ذکر کریں گے تین مجالس میں، اور آخری مجلس چونکہ گیارہویں امام سے متعلق ہوگی اس میں پھر سیر حاصل گفتگو کریں گے، کہ ان تمام آئمہ نے خصوصاً آٹھویں امام کے بعد سے لے کر آٹھویں نویں دسویں، ان اماموں نے تیار کیا ہے، فکر مہدوی کی ترویج کی ہے. توجہ رکھیے گا. اچھا، اب میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے قبل امام مہدی کا ظہور جلدی ہونا تھا، اتنی تاخیر نہیں ہونی تھی، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو پھر اس کو تاخیر میں ڈال دیا گیا. توجہ رکھے گا. تاخیر میں ڈال دیا گیا, یعنی یوں کہے کہ امام زمانہ کا جو انقلاب اور ظہور ہے وہ دیر سے ہوگا. اچھا, اس تمام مدت میں اہل بیت نے کوشش یہ کی کہ وہ فکروں کو تیار کریں, توجہ رکھے گا. اب چونکہ ہماری گفتگو فکر مہدوی کی ترویج کے سلسلے میں ہو رہی ہے, اب ہم براہ راست اپنی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں, مقدمات گفتگو ختم ہو گئی ہے. اور تمام ائمہ کی آرزو, تمام انبیاء کی آرزو کیا ہے؟ دین کا نفاذ ہے, توجہ رکھیے گا, امن و سلامتی کا نفاذ ہے, انسانیت کا فروغ ہے, توجہ رکھیے گا, انسانی اقدار کی بالادستی ہے, اخلاقیات کی حکمرانی ہے. یہ تمام انبیاء کی آرزو رہی ہے, ایک ایسی حکومت, ایک ایسی فضا, ایک ایسی سرزمین کہ جس میں انسان انسان کہلائے, توجہ رکھے گا, جس میں انسان تمام معنی میں انسان کہلائے, ظاہراً و باطناً انسان کہلائے. جو تمام انبیاء کی کوشش یہ تھی کہ زمین میں امن و امان قائم ہو. امن و امان قائم ہوگا تو پھر ہر چیز اپنی جگہ نظر آئے گی. مثال کے طور پر اگر خدا نہ خاصا کسی کا زلزلہ آ رہا ہے تو کوئی چیز اپنی جگہ ثابت نہیں رہے گی, تزلزل رہے گا, ہلتی رہے گی. امن و امان ہوتا ہے تو ہر چیز اپنی جگہ نظر آتی ہے, اپنی خوبصورتی پیش کرتی ہے. تاریخ میں, پوری تاریخ میں, انبیاء کی تاریخ ہو یا آئمہ طاہرین علیہ السلام کی تاریخ ہو, پوری تاریخ میں ہمیں مختلف قسم کے زلزلے نظر آتے ہیں. یہ شاید زمینی زلزلے نہ ہوں, یہ افکار کے زلزلے تھے, یہ ظلم و ستم کے زلزلے تھے, یہ خون و بربریت و خون آشامی کے زلزلے تھے, یہ ظلم و ستم کے زلزلے تھے, یہ استحصال کے زلزلے تھے, جہاں حقوق کو حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا اور دوسروں کی دولت کو, دوسروں کے ثمرات کو اپنے سے مربوط کیا جاتا تھا. اب یہ جب زلزلے آئے تو پھر انسان اور انسانی معاشرے کی کوئی چیز اپنی حقیقت میں نظر نہیں آئی, ہر چیز متزلزل نظر آ رہی ہے. تو یہ انبیاء کی کوشش تھی کہ امن و امان ہو تاکہ ہر چیز اسٹیبل نظر آئے, مستحکم نظر آئے. اور یہی آئمہ نے کوشش کی. آپ دیکھیں کہ تمام آئمہ طاہرین علیہ السلام, تمام 11 آئمہ کے اقوال موجود ہیں امام زمانہ کے بارے میں, یعنی خود یہ کہ پوری مجلس ہے بلکہ پورا عشرہ ہے کہ ہر امام نے آنے والے امام کے لیے کیا کہا. اب یہ اب دیکھیں نا, کیوں امیر المومنین کے لیے نہیں کہا, کیوں امام حسن کے لیے نہیں کہا؟ سب کی نگاہیں کہاں پر ہیں؟ فائنل پر ہیں. سب کی نگاہیں کہاں ہیں؟ امام زمانہ پر ہیں. لہذا اس فکر کی ترویج کے لیے, اس کی تثبیت کے لیے, اس کے استحکام کے لیے, تاکہ ہر زمانے میں لوگوں کو امید ہو, آرزو ہو, علم ہو کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہے, ہر امام اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا, ایک زمانہ آئے گا, ایک ایسے دہر کا سورج طلوع کرے گا کہ جب ہماری حکومت ہوگی, جب ولایت کی حکومت ہوگی. مل کے درود بھیجے عظمت محمد آل محمد کا. بس ایک قول سنا کے میں آگے بڑھ جاؤں, وہ ہے چھٹے امام کا قول. چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. لو ادرکتہ لخدمت ایام حیاتی. اللہ اکبر. اگر امام صادق کہہ رہے ہیں, اگر میں امام مہدی کا زمانہ پالوں تو میں پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں. کون کر رہا ہے؟ جس کے نام سے ہمارا مکتب مذہب جعفری کے نام سے ہے, مکتب جعفری, مذہب جعفری, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر لو ادرکتہ لخدمت ایام حیاتی, پوری زندگی اس یوسف زہرا کے لیے اس کی خدمت میں گزار دو. اور پھر ہر ہر امام کا قول ہے. پہلا وہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے, میں اسے صرف نظر کر رہا ہوں. ہر امام نے تثبیت کی ہے فکر میں کی. اور پھر آٹھویں امام کے بعد سے لے کر نویں امام, دسویں امام, گیارہویں. اب چونکہ اب دیکھیں نا, اب ہر امام کی ذمہ داری کیا ہے, میں صرف تین چار امام کے کچھ ذمہ داریوں کا آپ سامنے پیش کروں گا, لیکن یہ پہلے گفتگو مکمل ہو جائے کہ ہر امام نے کیا کہا, وہ چار ذمہ داری پیش کروں گا, پھر ان چار کے تناظر میں آپ دیکھیے گا کہ آٹھویں امام, نویں امام, دسویں امام اور گیارہویں امام, ٹھیک ہے نا, ان چار آئمہ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ترویج کی ہے. ہر امام کی ایک ذمہ داری ہے, وہ ادا کرتا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. ہر امام اپنے زمانے میں ولی ہوتا ہے, ہر امام اپنے زمانے منصوص من اللہ ہوتا ہے, اس کا علم, اس کی عصمت, اس کی اتھارٹی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، وہ جو کہتا ہے وہ شریعت ہوتی ہے، وہ جو کہتا ہے وہ حکم خدا ہوتا ہے، اس کی مخالفت رسول کی مخالفت اور رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، اس کا حکم رسول کا حکم ہے اور رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے، امام کا حکم قرآن کی تفسیر ہے، جو قرآن سے منہ موڑے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ ساری احادیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جس کو شیعہ سنی دونوں نے لکھا ہے، توجہ رکھے گا۔ پس امام اپنے زمانے میں کیا کر رہا ہے؟ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے۔ پھر امام کی ایک اور ذمہ داری یہ ہوتی ہے، جو اہم ترین ذمہ داری ہے، جن کی جانب ہم متوجہ نہیں ہیں، وہ یہ کہ آنے والے امام کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، توجہ رکھے گا، آنے والے امام کے لیے۔ مثلاً چھٹے امام جا رہے ہیں اور ساتویں امام اس دنیا میں انہوں نے امامت سنبھال لی ہے، اب تقیے کے حالات ہے، امام نے کہہ دیا، مثلاً امام نے کہا، امام سے پوچھا کون امام ہوگا، اب جو دیکھیں جو فکر سے نزدیک ہوگا امام کے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ تقیے کی حالت میں امام نے کہا ہے یا بغیر تقیے کے کہا ہے، کیونکہ ہر حدیث کو سمجھنے کے لیے مزاج حدیث سمجھنا ضروری ہے، توجہ رکھیے گا۔ مثلا میں ابھی کہوں، مثلا ایک بات کہوں، وہ آ گئے، آپ کیا سمجھیں گے؟ مولانا کسی کے آنے کی خبر دے رہے ہیں، لیکن میں کہوں لو وہ آ گئے، آپ کہہ دیں گے اس میں تھوڑی سا اہانت ہے، تحقیر ہے، تمسخر ہے، لو وہ آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کیسے سمجھ، جملہ ایک ہی، لکھنے میں ایک ہی ہے، لو وہ آ گئے، لیکن آپ نے کیسے سمجھا؟ قرائن سے سمجھا، قرائن کیسے سمجھ میں آیا؟ میرے لہجے سمجھ میں آیا، لو وہ آ گئے۔ اب آپ نے کہا کہ مولانا کسی کہانی کی خبر دے، کون آ گئے؟ میرے کو لو وہ آ گئے، فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ جناب اس میں مولانا تھوڑا سا مزاح کا پہلو ہے، تو قرائن سے سمجھا، قرائن میرے لہجے سے سمجھ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں روایات میں امام کا لہجہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا، امام نے کس لہجے میں کہا ہے یا امام کے زمانے کی کیا حالات ہے، اس کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ اب جو لوگ اردو سے اجتہاد کرتے ہیں اور احادیث لا لا کر فتووں کے مطابق رکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ اردو سے اجتہاد کرنے والے بیچارے در حقیقت ایسے ہی، وہ حکم امام وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، اب ان کے عقلوں کی تقصیر ہے کہ وہ حکم امام کو سمجھنے کے لیے زمانے کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب چھٹے امام نے کہا، مثلا امام جو ہے وہ ایک چچک زدہ انسان ہوگا، مثلا امام نے کہا ایک عورت ہوگا، عورت کا نام لیا، چچک زدہ انسان کا نام لیا، اب لوگ پریشان، اور ان میں سے ایک نام کس کا لیا؟ ساتویں امام کا نام لیا کہ میرے بعد یہ امام ہوگا، کوئی چار پانچ امام نے نام لیے۔ جو فہم امام رکھتا ہوگا، جو بصیرت امام رکھتا ہوگا، جو فہم دین رکھتا ہوگا، وہ سمجھ جائے گا کہ امام ہو ہی نہیں سکتا، توجہ رکھے گا، سوائے اس کے کہ جس کا کردار پاک ہو۔ عورت امام نہیں ہو سکتی، وہی سمجھے گا کہ جو فہم دین رکھتا ہوگا۔ چیچک زدہ انسان، یعنی امام میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی جس سے عام انسان متنفر ہو، امام میں کوئی ایسی بیماری نقص نہیں ہوتا۔ اب امام تو کہہ گئے، چونکہ بچانا تھا آنے والے امام کو، تلواریں اٹھی ہوئی ہیں کہ امام آئیں گے اور ان کو گرفتار کیا جائے گا، عرصہ حیات تنگ کیا جائے گا۔ اب ہر امام کی تو ایک مہینے میں سال دی ہے کہ آنے والے امام کے لیے زمانہ تیار کرنا ہے، فکروں کو تیار کرنا ہے۔ اب امام کہتے تھے بھائی ایک ہی ہے امام، توجہ رکھیے گا، بغیر تقیے کے کہہ جاتے ہیں، مشکل پیش آتی امام کو، آنے والے امام کھل کے کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہر امام آنے والے امام کے لیے کیا زمین ہموار کرتا ہے۔ یہی مسئلہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کا ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح جو ہوئی ہے، یہ صلح جو ہوئی ہے در حقیقت یہ امام حسن نے امام حسین کی کربلا کے لیے راہ ہموار کی ہے، اس لیے کہ جو چہرے پر نقابیں پڑی ہوئی تھیں آسان نہیں تھا ان کو پلٹنا، توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ منافق تو رسول کے دور میں بھی تھے، منافق تو علی کے دور میں بھی تھے، منافق تو حسن کے دور میں بھی تھے، جہاں جہاں امام کو موقع ملا کہ وہ نقابوں کو ہٹائی، تلوار سے ہٹائی، ظلم کو سہ کے ہٹائی، ظلم کو مقابلہ کر کے ہٹائی، لیکن بعض اوقات نہیں ہٹا سکے، تو وہاں پر ڈائیلاگ کے ذریعے سے، صلح کے ذریعے سے امام یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آئندہ آنے والا زمانہ ہے اس میں میری صلح بنیادی کردار ادا کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن کی صلح نے کربلا کی راہ ہموار کی، اور جو نقابیں پڑی ہوئی تھیں منافق کے چہروں پر، وہ امام حسن علیہ السلام کی صلح سے برطرف ہو گئی اور پھر کربلا میں کھل کر چہرے سامنے آ گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر کربلا کی اربعین کی نفی کی جاتی ہے لوگ مذمت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کربلا نے منافقت کا لحاظ نہیں کیا، لحاظ تو کسی بھی امام نے نہیں کیا، لیکن حالات تھے، تقاضے تھے، جتنا کر سکتے تھے بیان کیا، نہیں کر سکے، لیکن امام حسین کی کربلا نے منافق کو مومن سے جدا کر دیا۔ مسئلہ اسی لیے کربلا سے اربعین سے ہے کہ یہ کربلا در حقیقت منافقوں کے چہروں کو آیا کرنے والی، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ تو ہر امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئندہ آنے والے امام کے لیے رہنوار کرے۔ اب یہ آٹھویں امام، نویں امام، دسواں، اب چونکہ پتہ ہے آئمہ کو، علم غیب ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو غیبت میں جانا ہے، لہذا ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے، توجہ رکھیے گا، ذہنی طور پہ تیار کرنا امت کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آٹھویں امام کے بعد خصوصاً، خود آٹھویں امام کی زندگی، یہ ساتویں امام سے لینا، ساتویں امام کی زندگی قید خانے میں گزرتی ہے، ایک بڑا حصہ قید خانے میں گزرتا ہے، اس کے بعد آٹھویں امام کو مدینہ سے زبردستی بلایا جاتا ہے، اور پھر زندگی کے آخری سال آپ مشہد میں یا مرو میں گزارتے ہیں، پرانا نام مرو تھا، مشہد میں گزارتے ہیں، توس میں، وادی توس میں، وہیں پر پھر آپ کو شہادت ہوتی ہے، وہیں پہ آپ کو دفن کیا جاتا ہے، اور آج وہ مشہد سب کے لیے زیارت کا مقام ہے۔ پھر نوے امام 25 سال کی عمر، ٹوٹل 25 سال۔ دسویں امام بھی اسی طریقے سے، امام علی نقی 42 سال کی عمر تقریباً۔ اب آپ دیکھیں نا، آئمہ کی زندگی بڑی مختصر رہی ہے، اب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ در حقیقت دشمن کسی چیز کی تیاری کر رہا ہے۔ امام رضا کو زبردستی بلایا جاتا ہے، تلوار کی نوک پر بلایا جاتا ہے، امام کی جان کو خطرہ ہے۔ اچھا، اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، بھائی امام وہیں پہ قیام کر لیتے، امام وہیں پر تلوار نکال لیتے؟ نہیں، امام جانتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، حکم الہی کے تحت کام کرتا ہے، ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر کے جذباتی انداز سے نعوذ باللہ کھڑا ہو جائے، جہاں جائے تلوار، نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ میری اس تلوار نکالنے سے کیا اثر ہوگا اور تلوار نہ نکالنے سے کیا اثر ہوگا۔ اب امام نے جو فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان ظالموں کے ساتھ زبردستی آئیں، اس کا ایک نتیجہ کیا ہوا؟ جہاں جہاں سے امام گزرے، امام رضا کا قافلہ گزرا، وہاں وہاں تشیعوں کی خوشبو پھیلتی چلی گئی، امام کی خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ اور پھر وہ مشہور و معروف حدیث کہ جس میں ہے کہ سلسلۃ الذہب جسے کہا جاتا ہے، گولڈن چین جسے کہا جاتا ہے، امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی من عذابی۔ اب امام جب جا رہے ہیں، چونکہ بات آ گئی تو عرض کرتا لوں، امام جا رہے ہیں تو راویوں نے کہا مولا آپ ذرا ایک حدیث بیان فرمائیے، توجہ رکھے گا۔ اب امام نے نہیں کہا کہ میں نے راوی سے سنا، توجہ رکھے گا، امام جب نقل کرتا ہے تو بلا واسطہ نقل کرتا ہے، وہ راویوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے بابا موسیٰ قادم سے سنا، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے والد محترم امام سجاد سے سنا، انہوں نے اپنے والد محترم امام حسین سے سنا، امام حسین نے اپنے بڑے بھائی سے سماعت کیا ہے، امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا ہے، انہوں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے، رسول اللہ کے بعد جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے لوہے محفوظ میں لکھا تھا، لوح محفوظ میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ اب یہ سارا سلسلہ میں بتایا، میں راویوں کو محتاج نہیں ہوں، امام راویوں کو محتاج نہیں ہوتا، وہاں سے نقل کرتا ہے جہاں سے نقل ہوتا ہے، وہاں سے نقل ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، ایک ایک کر کے۔ اب یہ نورانی سلسلہ ہے، یعنی راویوں معصوم کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، اس کو سلسلہ تو ذہب یا گولڈن چین کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ مفسرین نے اور مورخین نے لکھا ہے یہ اماموں کے نام، راویوں کے نام اگر دھو کر مردے کو پلا دو، مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، تعجب نہ کرنا، یہ اتنے عظیم معصوم راوی ہیں۔ بالکل درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد کا۔ اب سوارے آگے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اب بات آ گئی تو امام کی بہرحال ایک حدیث بھی نقل ہو جائے اور فضیلت کا نقطہ بھی آ جائے۔ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، اللہ نے کہا، لوح محفوظ میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ امان پا جائے گا۔ اب سواری آگے چلی، پھر راویوں نے کہنے شبور کے مقام پر مولا کچھ اور، اب نیشاپور جاتے ہیں تو وہاں آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ اونٹ بنے ہوئے ہیں، وہ اونٹ کیا ہے؟ اسی واقعے کی یاد دلا رہے ہیں کہ جہاں سے امام رضا علیہ السلام وہاں پہ اترے تھے، وہ ان کے نقش قدم بھی ہیں، نقش پائے امام رضا علیہ السلام ہیں۔ تو پھر امام نے پردہ ہٹایا، امام نے کہا یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، لیکن بے شرط ہا و شروط ہا، بھائی لا الہ الا اللہ کہنے سے در حقیقت اللہ کے قلعے میں نہیں آؤ گے، کچھ شرطیں ہیں، اس کی شرطوں کو پورا کرو گے تو اللہ کے قلعے میں داخل ہوگے۔ بے شرط ہا و شروط ہا وانا من شروط ہا، اور ان شرطوں میں سے جو تمہیں اللہ کے قلعے تک پہنچائے گا، لا الہ الا اللہ تک پہنچائے گا، توحید تک پہنچائے گا، اس کی ایک شرط امامت ہے، اور ان امامتوں میں سے ایک علی ابن موسی رضا کی امامت ہے۔ امامت کو حاصل کیے بغیر توحید بھی نہیں ملتی ہے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ اب امام رضا تشریف لائے، اب اس طریقے سے امام رضا کو لایا گیا، پھر نوے امام، اس کے بعد جو ہے عزیزان گرامی نوے امام کی زندگی 25 سال۔ اب آپ تصور کیجئے، آج 25 سال کے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ آج 25 سال کے نوجوان آپ دیکھیں گے، بیٹا کیا کرنا ہے تمہیں؟ تمہارا ایک امام 25 سال کی عمر میں شہید ہو گیا، لوگوں کو واجبات نہیں آتے، غسل نہیں آتا، وضو نہیں آتا، احکام دین نہیں آتے، حلال حرام کی تمیز نہیں آتی۔ توجہ رکھیے گا، 25 سال میں ہمارا امام چلا گیا۔ اب آپ دیکھیں نا، ایسا ایسا کیا ہے کہ جو زمانہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو زمانہ نزدیک آ رہا ہے، کس کا؟ غیبت کا۔ توجہ رکھیے گا، نوے امام کی شہادت، اب یہ بہت جلدی جلدی ہو رہا ہے۔ پھر امام علی نقی 42 سال کی عمر میں امام کی شہادت ہو گئی، اسی طرح 11ویں امام، انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا، پرسوں عرض کروں گا کہ جو زمانہ نزدیک آ رہا تھا نا، ایسا ایسا امام کو معلوم تھا کہ 255 ہجری میں مثلاً امام کی شہادت ہو جائے گی، اور 260 میں امام کی غیبت شروع ہو جائے گی، 5 سال کی عمر میں امام کی غیبت شروع ہو جائے گی۔ اب امام کیا ہے؟ تیار کرنا ہے، ترویج فکر مہدوی، توجہ رکھے گا، لوگوں کو تیار کرنا۔ اگر امام تیار نہ کرے، کیونکہ یہ جو امام پردہ غیب میں جا رہا ہے، اس نے بہت بڑا کام کرنا ہے، اور پھر اس کی غیبت ہے، ایک طولانی غیبت، ایک مختصر غیبت۔ مختصر غیبت گزر گئی جو 260 سے 320 سال تقریباً، 260 سے 320 سال تقریباً 80 سال کی تقریباً بنے گی، یہ نہیں 80 سال نہیں بنے گی، جی 60 سال بنے گی، جی 60 سال جو ہے یہ غیبت کا زمانہ بنے گا۔ اس کے بعد پھر غیبت کبرا کا آغاز ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کوئی نائب نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، اب یہاں پر نیابت عامہ ہے، وہ نیابت خاصہ تھی، یہاں پہ نیابت عامہ ہے۔ اب اس میں گفتگو ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، لیکن امام در حقیقت کیا ہے؟ آنے والے امام کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے۔ وہ 4 کام میں بہت تیزی سے آپ کے سامنے عرض کروں، اور اپنی گفتگو آگے مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد کا۔ امام کی ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ قانون خدا کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ امام کی ایک ذمہ داری کیا ہے؟ قانون کو بولوں کو، کوئی بھی حالات ہو، کیسے بھی حالات ہوں، امام پہنچائے گا۔ امام نہ پہنچائے اور کوئی شخص امام کے زمانے میں ہو اور امام کے عمل میں یہ عمل نہ دیکھے کہ امام نہیں پہنچا رہا، تو وہ روز قیامت خدا پر اعتراض کر سکتا ہے، خدا تیرے نبی کے وصی نے ہم تک نہیں پہنچایا تھا۔ امام جہاں پر بھی ہے، اس کا ہر عمل حجت ہے، توجہ رکھے گا، اور پھر وہ قانون خدا کو بیان کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ما من شیء یقربکم من الجنہ و یبعدکم من النار الا وقد نہیتکم عنہ و امرتکم بہ۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرے، توجہ رکھے، کون سرکار جو فرما رہے ہیں آخری خطبے میں، حجت الوداع میں کیا فرما رہے ہیں؟ ما من شیء یقربکم من الجنہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت سے قریب کرے، وہ یبعدکم من النار اور جنت جہنم سے دور کرے، مگر یہ کہ میں نے کھول کے نہ پہنچا دیا، ہر چیز میں نے تمہیں در حقیقت کھول کے پہنچا دیا۔ اور اگر کوئی اس میں تفصیل رہ گئی، جزیات رہ گئی ہیں، تو وہ پھر میرے بعد، میرا سلسلہ امامت جو ہے، جو اللہ کے حکم سے جاری و ساری ہے،
پھر مولا کائنات امام حسن، امام حسین، اور پھر بقیہ آئمہ طاہرین جو امام حسین علیہ السلام کی نسل سے آئیں گی وہ سب بیان کریں گے۔ لہذا اگر آج جو اعتراض ہوتا کہ جناب فلاں کا چہلم کیوں نہیں ہوتا، فلاں کا چہلم کیوں نہیں ہوتا، اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا ایک امام کہہ دیتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب اگر توجہ ہے آپ کی تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا ایک امام کہہ دیتا ہے تو سب اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اولن محمد و آخرن محمد و اوسطن محمد و کلن محمد، یہ نور محمد ہی رکھنے والے، اول کہہ دے گا تو آخر تائید کرے گا، آخر کہہ دے گا تو اول تائید کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور کسی میں موقع پہ میں نے کہا تھا اہل سنت سے کہ آپ کے چار امام ہیں، فقہی اعتبار سے اہل سنت کے چار امام ہیں، توجہ ہے آپ کے عزیز گرامی، ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ آپ کے چار امام ہیں، چار فقہ ہیں، امام حنبلی، شافعی، مالکی، جی یہ چار امام ہیں۔ اب کیا ہوا، چار فقہ ہیں، توجہ رکھیے گا، جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے چار امام ہیں، چار فقہ ہیں، ہمارے بارہ امام ہیں، ایک فقہ ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک ہی منبع وحی سے سیراب ہونے والے ہیں، اسی لیے تو کہا کہ اولن محمد و آخرن محمد و اوسطن محمد و کلن محمد، مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد کا۔ لہذا اول کہہ دے گا، اول کہہ دے گا تو پھر کسی بھی کوئی اختلاف نہیں نا، کوئی جب اختلاف نہیں کیونکہ سب کا علم ایک ہی منبع سے ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو اس طریقے سے آئمہ نے ترویج کی ہے فکر مہدی۔ اب آہستہ آہستہ زمانہ کہاں جا رہا ہے، غیبت کی طرف جا رہا ہے، لوگوں کو مینٹلی تیار کرنا ہے، ذہنی طور پر تیار کرنا ہے کہ لوگ آمادہ ہوں۔ لہذا آپ آئمہ کی زندگی دیکھیں گے وہ بتدریج ایک قسم کی غیبت میں جا رہی ہے۔ غیبت سے کیا مراد ہے، یعنی امام بظاہر آپ کی دسترس میں نہ ہو، غیبت اس کو کہا جاتا ہے نا، غیبت سے کیا مراد ہے، یعنی امام آپ کی دسترس میں نہ ہو۔ آج بھی امام ہماری دسترس میں نہیں ہے، ہماری دسترس ظاہری میں نہیں ہے، امام موجود ہے، توجہ رکھیے گا، امام موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پہچانتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، دعا کرتا ہے ہمارے لیے، توجہ رکھیے گا، دعا کرتا ہے۔ اور جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، جب ہم دیکھیں گے تو ہم پہچان لیں گے، ارے ان صاحب کو تو ہم نے فلاں جگہ دیکھا تھا، فلاں مجلس میں، فلاں جلوس میں، فلاں جگہ، پہچان لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ امام تو امام ہے نا، سب کی خبر گیری کرنا امام کا کام ہے، وہ امام ہی نہیں جو بے خبر ہو جائے، توجہ رکھے گا۔ اب جو دنیا کو در حقیقت بے خبر سمجھے، جو امام اور رسول کو بے خبر سمجھے، تو پھر رسول کو نماز کے لیے جگانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مل کے ضرورت محمد و آل محمد کا۔ جو اپنا جیسا سمجھے گا رسول کو، وہ کہے گا کہ رسول صاحب اٹھ جائیے، نماز پڑھ لیجئے فجر کی، لیکن ہمارا رسول سوتے میں بھی وہی دیکھتا ہے جو جاگتے میں دیکھا کرتا ہے۔ لہذا امام کیا ہے، تیاری کر رہا ہے، فکروں کو تیار کر رہا ہے۔ اب غیبت کیا ہے، امام کا دسترس سے باہر ہونا، امام کا آپ کی ظاہر دسترس سے باہر ہونا۔ اب آٹھویں امام دیکھیں، ایک عرصے تک ان کو پوشیدہ رکھا گیا، نوے امام اسی طریقے سے حالات، گیارہویں امام اور زیادہ سخت حالات، کہ پوری زندگی تقریباً امام کی چھاؤن میں سامرا، ایک چھاؤنی تھی جس کو معتز باللہ نے بنایا تھا، وہ پوری چھاؤنی جو تھی وہ وہاں پر تھی، امام کو لایا گیا تھا عمدن، کہ چونکہ امام زمانہ کی ولادت ہونی تھی لہذا اس ولادت کا راستہ روکنے کے لیے۔ تو یہ ذہنی طور پہ امام نے تیار کیا، توجہ رکھیے گا، آئمہ نے تیار کیا کہ دیکھو ہمارے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جو کٹھن زمانہ ہے، اور جس میں تمہارا امام دسترس میں نہیں ہوگا۔ اب مینٹلی کیسے تیار کرے امام، امام کیسے تیار کرے گا، امام کے جو حالات ہیں وہ ہمیں تیار کر رہے ہیں کہ دیکھو امام تو وہی دسترس میں نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ دشمن کی حکمت عملی اور اس کے مقابلے میں آئمہ کا کیا رد عمل تھا، کہ ہمارے شیعوں کو تیار کریں۔ اب آئمہ کا کام کیا ہے، یہ وہ نقطہ جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ما من شیئن، کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے تمہیں بیان نہ کر دی ہو مگر یہ کہ وہ تمہیں جنت سے قریب جہنم سے دور کرے گی، میں نے تمہیں بیان کر دیا، اس کا حکم دے دیا۔ پہلی چیز یہ کہ حکم خدا کو بیان کرنا ہے، دوسری چیز کیا ہے، حکم خدا کی حفاظت کرنی ہے، حفاظت بھی امام کی ذمہ داری ہے، نہ صرف بیان کرنا ہے، نہیں اس کا اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرے۔ اب آپ دیکھیے امام حسین کی زیارت ہے، اربعین چہلوں کے دن کی زیارت ہے امام حسین کی، اس میں ایک جملہ ہے وَبَدَلَ مُحْجَتُهُ فِيكَ لِيَسْتَنْغَدَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَحَالَةِ وَحِرَتِ الظَّلَالَةِ. امام کیا کام کرتا ہے؟ امام بندگان خدا کی نجات اور ہدایت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، دین خدا کی ہدایت کے لیے، دین خدا کی نجات، انسانیت کی نجات کے لیے دین خدا کو بیان. وہ ظلم حجت ہو، جو کچھ تھا حسین کے پاس وہ سب خدا کی راہ میں دینے، فی کا لے استنقد عباد کا، تاکہ لوگوں کو جہالت سے، لوگوں کو گمراہی سے نجات دے. تیسرا کام جو امام کا ہے وہ کیا ہے؟ امت کی رہنمائی. توجہ رکھے گا، ہر حالت میں امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کی رہنمائی کرے. دیکھیے، ایک ہوتا رہنما، ایک ہوتا رہبر. اب یہ اردو کی تھوڑی سی اصطلاحیں ہیں لیکن ہم معنی ہیں تقریباً مترادف کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن رہنما میں اور رہبر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. رہنما وہ ہوتا ہے جو رستہ صرف دکھا دیتا ہے. رہنما، نما یعنی واضح کر دینا، رہنما کون ہوتا ہے؟ جو صرف کیا کرے؟ رستہ دکھا دے. رہبر وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پکڑ کر تھام کر منزل تک پہنچاتا ہے. ائمہ رہنما بھی ہیں اور رہبر بھی ہیں، راہ دکھاتے بھی ہیں، اور پھر جو ہاتھ پکڑتا ہے، ہاتھ پکڑ کر ایصال علم مطلوب بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کا دادا علی بھی ایسا ہی تھا، وہ کہتے تھے صرف دنیا کے راستوں کو نہیں جانتا ہوں، زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. زمین سے زیادہ آسمان، سلونی سلونی قبل دونی، زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والے ہم. توجہ رکھے گا، تو امام کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کر رہا ہے، امام پہنچانے والا ہے. وہ کیا ہے؟ ان اخرج قوم کا میں نے ظلمات لنصور. ابراہیم میں ارشاد ہوا، پہلی آیت ہے کہ اے نبی ہم نے تمہیں یہ کتاب نازل کی ہے، تم کیا کرو؟ اپنی قوم کو ظلمات و تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ، رہنمائی کرو. یہ تمام آئمہ کا کام. اور چوتھا کام آپ کی خدمت عرض کروں اور گفتگو یہیں پر بس تمام کروں، وہ عملی اقدامات کرنا ہے جو ہمارے اس نقطے سے مربوط ہے. عملی اقدام کرتا ہے، میں صرف بیٹھ کے پلاننگ نہیں کرتا، صرف بیٹھ کے گفتگو شنید نہیں کرتا. معذرت کے ساتھ جو ہماری ہوتی ہے، بیٹھ کے گفتگو کریں گے اتنے قلعے فتح کر لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں، کیونکہ سب ذہنی ہے نا. شیخ چلی ہمارے ایک اردو ادب میں ایک کردار ہے، فرضی کردار ہے. وہ شیخ چلی جو تھا وہ خیالی پلاؤ بہت پکاتا تھا. وہ شیخ چلی تھا یا نہیں تھا، لیکن شیخ چلی جو ہے وہ پاکستانی قوم میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. خیالی پلاؤ اتنے پکائیں گے کہ بس کہ منہ میں پانی آ جائے، لیکن آنکھ کھلے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو امام جو ہے نا وہ عملی ہوتا ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے، وہ عملی اقدامات کرتا ہے. لہذا امام حسین کی سیرت دیکھیے آپ، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں طلب کر رہا ہوں، میں ایکشن کر رہا ہوں، میں عمل کر رہا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، میں سوسائٹی میں نکلا ہوں، میں معاشرے میں نکلا ہوں، میں اسٹرگل کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں. یہ ہے امام. اب آئمہ نے کیا کوشش کی؟ فکر مہدوی کی ترویج کے لیے. دیکھو زمانہ جا رہا ہے ایسے زمانے کی طرف کہ جہاں پر تمہارا بارہواں امام غیبت میں چلا جائے گا. اب یہ تو دشمن کی پلاننگ تھی کہ مثلا آٹھویں امام کو لے کے آیا، نویں امام کو شہید کیا، دسویں امام کو، گیارہویں امام کو، سب کو جو ہے نا اس نے کیا کیا، کم سے کم مدت حیات دی تاکہ جو بارہواں آنے والا ہے اس کا راستہ روکا جائے. اور پھر سامرہ میں جو ہمارے گیارہویں امام کو رکھا گیا ہے، وہ بھی یہی پلاننگ تھی، وہ بھی یہی منصوبہ تھا کہ امام زمانہ کا راستہ روکا جائے. توجہ رکھے گا، لیکن یہ عقل کے اندھے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ظاہری پلاننگ سے، ہماری پلاننگ سے کیا ہے کہ آنے والا رک جائے گا. خدا نے کہا جب نمرود نے، جب فرعون نے موسیٰ کا راستہ نہیں روکا، تو تمہاری تلواریں بھی میرے مہدی کا راستہ نہیں روک سکتی. کتنی تلواریں چلی تھیں، کتنا قتل و غارت ہوا تھا، ادھر بچہ پیدا ہوتا تلوار چلتی، گردن اڑا دی جاتی، لیکن ان تلواروں کے سائے میں ہی حضرت موسیٰ پلے بڑے تھے، اسی کے گھر میں پلے بڑے تھے. تو وہ موسیٰ کے جس کو خدا بچا لے ان تلواروں سے، تو یہ وہی خدا ہے جو مہدی کو تمہاری تلواروں سے بچا لے گا. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد کا. اب یہاں پہ جو آخری نقطہ دے رہا ہوں مجلس کا، پہلی مجلس کا وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا موضوع ہے ترویج فکر مہدوی، امام مہدی کی فکر کی ترویج، آئمہ کا شیوہ رہا ہے، انبیاء کا شیوہ رہا ہے، اور اس آرزو میں آئمہ نے زندگی گزاری ہے کہ اس زمانے کو پائیں، اس زمانے کو دیکھیں۔ وہ زمانہ بڑا قیمتی ہے جس کی آس میں ہم جی رہے ہیں، آس لگائے ہوئے۔ انا نرغ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، کیا کہہ رہا ہے معصوم؟ کہ آس لگاؤ، رغبت پیدا کرو، جوش پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو اس زمانے کے لیے جب میرا بارہواں مہدی آئے گا، جب میرا بارہواں امام آئے گا، جب میرا بارہواں در حقیقت حکم خدا کو بیان کرنے والا امام آئے گا، اس زمانے کی آس میں جیو، اس کے لیے تیاری کرو۔ اس لیے آئمہ تیار کر رہے تھے۔ اب آئمہ کی کیا حکمت عملی تھی؟ آئمہ نے نیٹ ورکنگ شروع کی۔ توجہ رکھیے گا، امام حسن نے جب صلح کی، صلح کرنے کے بعد امام حسن خالی ہاتھ نہیں بیٹھے، توجہ رکھیے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں 25 سال مولا علی سکوت اختیار کیا، ساکت رہے، خاموش رہے، خاموش نہیں رہے، علی نے کام کیا ہے۔ مولا کائنات نے آنے والے آئمہ کی راہیں ہموار کی ہیں، امام حسن نے صلح کی ہے، تو صلح کرنے کے بعد در حقیقت امام نے نیٹ ورکنگ کی۔ یمن، حجاز، شام، سوریہ اور دوسرے علاقوں میں جتنی بھی شیعہ تھے سب کو منظم کیا، اور یہی وہ نیٹ ورکنگ تھی جو امام حسین کی شہادت کے بعد قیامت توابین اور مختار کے قیام کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آیت اللہ خامنہ کی کتاب اس وقت میرے پاس موجود ہے، یا وہاں سے نقل کر رہا ہوں۔ 250 سالہ انسان، یہ 250 سالہ انسان کیا مراد ہے؟ یعنی پہلی ہجری سے لے کر اور 260 ہجری تک تقریباً 250 سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ یعنی یہ وہ اسی حدیث کا خلاصہ ہے کہ اولن محمد و آخرن محمد و کلن محمد، گویا یہ ایک انسان ہے، گویا یہ ایک انسان کامل ہے کہ جس کی حیات ہمیں رسول کی سیرت میں نظر آتی ہے، کبھی علی کی صورت میں متجلی ہوتی ہے، کبھی حسن کی سیرت میں شاہکار بن کے سامنے آتی ہے، کبھی حسین کی تلوار بن کے سامنے آتی ہے، کبھی امام سجاد کی دعا بن کے سامنے آتی ہے، کبھی امام باقر و صادق کا قلم بن کے سامنے آتا ہے، کبھی امام موسیٰ کاظم کی صبر سامنے آتا ہے، کبھی امام رضا کا علم سامنے آتا ہے، کبھی امام نحم کا شجاعت سامنے آتی ہے، ایک ایک امام کا شاہکار سامنے آتا ہے۔ یہ ہے کلنا محمد کی تفسیر۔ اس لیے کہا کہ 250 سالہ انسان، یہ ایک انسان، ایک انسان، ایک حقیقت ہے، وہ کیا ہے؟ نور محمد کی حقیقت ہے۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ اب امام نے کیا کیا؟ جو امام حسن نے کی نیٹ ورکنگ کی، اور اسی نیٹ ورکنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ قیام توابین۔ اور پھر صرف قیام توابین نہیں، میں نے کسی موقع پہ اس کو شمار کیا تھا، کتنے قیام کربلا کے بعد تھے، یعنی اہل بیت کی پلاننگ یہ تھی، منصوبہ بندی یہ تھی۔ آپ تصور نہ کریں کہ اہل بیت نے ٹیم ورک نہیں کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیم ورک کرنا چاہیے امام زمانہ کے لیے، اور یہ نہیں کہہ رہے، چھٹے امام کہہ رہے ہیں آپ کے، یہ کس میں کہہ رہے ہیں؟ دعائیں عہد میں کہہ رہے ہیں۔ 8 گروہ، 8 ٹیمیں بننی چاہیے امام زمانہ کے لیے، انفرادی طور پہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایک مجلس کے لیے ٹیم ورک ضروری ہوتی ہے، تو مولانا کو لے کر آؤ، ایک مرسی خان کو لے کر آؤ، ایک فلاں کا انتظام کریں، ایک تبرو کا انتظام کریں، ایک مجلس کا انتظام کریں، ایک فرش ادا کا انتظام کریں، ٹیم ورک ہوتی ہے۔ تو ٹیم ورک کیا ہے؟ آئمہ نے ٹیم ورک کیا ہے۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ کے لیے 8 ٹیم ورک ضروری ہیں، ہر امام نے ٹیم ورک کیا ہے۔ ٹیم ورک یعنی ہم فکر افراد، وہ جو امام کے لیے سوچیں، امام کے لیے کریں، امام کے لیے ان کے دل دھڑکیں، ایسے افراد چاہیے امام کو، اور یہی افراد امام زمانہ کے لیے بھی چاہیے کہ جو امام کے لیے سوچے۔ اس لیے ہم نے موضوع رکھا ہے امام مہدی کی ترویج، فکر کی ترویج رکھی ہے، تاکہ ہم ذہنی طور پہ تیار ہو سکیں اور اپنے آپ کو امام کے قابل بنا سکیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہی کام امام حسن نے کیا، پھر کربلا میں سامنے آیا اس کا، اور پھر قیام مختار، قیام توابین، قیام زید، اور پھر بنو میہ کے مختلف امراء اور سلاطین کے مقابلے میں قیام ہوتے رہے۔ یعنی اس پوری مدت میں در حقیقت بنو امیہ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا تشیعوں نے، اتنی آسانی سے ترنے والا نہ سمجھنا تشیعوں کو تم، یہ تھی پلاننگ۔ اور یہی وجہ ہے امام رضا کو جو بلایا گیا تھا، اس میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ امام رضا کیا کر رہے ہیں، امام رضا حکومت کے خلاف
انڈر گراؤنڈ ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں، سازش تیار کر رہے ہیں، لہذا امام کو اپنے پاس رکھا جائے تاکہ امام کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھی جائے، یہ تھی در حقیقت پلاننگ، اور قریب بلانے کا مقصد یہ تھا کہ امام کو چیک کیا جائے کہ امام کہاں کہاں کیا کیا کر رہا ہے، کون لوگ آتے کون لوگ، یعنی ہر شخص آ رہا ہے جا رہا ہے اس پر کیا ہے کڑی نگرانی رکھی جا رہی، سی آئی اے لگی ہوئی ہے، توجہ رکھیے گا، یہ خود آئمہ کے جو سیاسی حالات رہے ظالموں کے زمانے بنے امیہ کے زمانے میں، یہ خود ایک بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے، کس کس بادشاہ نے کیسے کیسے ظلم ستم کیا اور پھر امام کی حکمت عملی کیا تھی، اب ایسا تو نہیں تھا کہ امام نے دیکھا یہ ظلم کر دیں، امام نے کہا چلو جی ظلم کر دو مجھ پر، نعوذ باللہ، نہیں، امام لڑے گا، قیام کرے گا، جدوجہد کرے گا، مقابلہ کرے گا، امام حکم خدا کو بیان کرنے کے لیے، آنے والے امام کے لیے زمانہ اور وقت اور گراؤنڈ، اس کے لیے گراؤنڈ تیار کرنے کے لیے، چنانچہ امام ان تمام ائمہ نے، یہ آٹھویں امام سے لے کر نویں اور دسویں اور گیارہویں امام تک، ان چار اماموں نے ٹیم ورک تیار کیا ہے، یہ جو آپ کو ملتا تھا امام خط و کتابت کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، آ رہے ہیں، خمس کا نظام امام نے قائم کیا، اپنے افراد کو بھیجتے تھے، خمس لے کے آتے تھے، وہ جاتے تھے، نامہ لے کے آتے تھے، لیٹر لے کے آتے تھے، سوالات لے کے آتے تھے، امام بھیجتے تھے، یہ سب کیا ہے، یہ ایک نیٹورکنگ تھی، اب یہ خود ایک ٹاپک ہے کہ امام نے نیٹورکنگ سے کیا چاہا اور کس طرح تیار کیا امام نے یہ آنے والے زمانے کو، لیکن ذہنی طور پہ امام نے تیار کر دیا کہ دیکھو آٹھویں امام کے نویں دسویں گیارہویں امام، یہ بتدریج ان کی زندگی مختصر ہو رہی ہے اور ذہنی طور پہ تمہیں تیار ہونا چاہیے ایک زمانے کے لیے، کیونکہ امام تشیع کو ایسے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، ایسے چھوڑ کے چلا جائے غیبت تو امام کی چلو جی مسئلہ خواب جو چاہے کرو، نہیں، پہلے میں بھی غیبت صغرا میں بھی امام نے چار نائب رکھے جن کو نواب اربا کا ہے، نواب یعنی نائب یعنی نمائندہ، امام کے چار نائب تھے اور سب غیر معصوم تھے، اگر آج کوئی اعتراض کرتا ہے بھئی آج کون غیر معصوم امام کا نمائندہ ہو گیا، تو یہ تو امام کی سیرت ہے، امام کا نمائندہ توجہ رکھیے گا غیر معصوم ہی ہوگا، امام کا نمائندہ نہیں ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، امام حسن نمائندے نہیں ہیں امام علی کے، امام ہیں، امام حسین امام حسن کے نمائندے نہیں ہیں، امام حسین کے نمائندے امام سجاد نہیں ہیں، امام حسین کے نمائندے سفیر حضرت مسلم ہیں، غیر معصوم، یہ سلمان فارسی، یہ بغداد، یہ ابو ذر، یہ مالک اشتر، یہ کون تھے، یہ غیر معصوم تھے، ان کو ائمہ اپنے نمائندے اور سفیر بنا کے بھیجتے تھے، یہ میسنجر ہوتے تھے، تو امام زمانہ نے بھی کیا کیا، غیبت ہے صغرا کے زمانے میں چار نائب رکھے، چاروں غیر معصوم تھے، تاکہ ذہنی طور پہ آمادہ ہو جاؤ، یہ چار نائب ان کے علاوہ اس غیبت میں میرا کوئی اور نائب نہیں ہوگا، اور پھر غیبت ہے جب کبرا شروع ہوئی ہے تو پھر امام نے وہاں پر نیابت عامہ کے ذریعے سے یہ ذمہ داری سونپی علماء فقہا کو، بس یہیں پہ رکھوں گا اور کل انشاءاللہ پھر یہیں سے گفتگو شروع کروں گا کہ ترویج فکر مہدوی آئمہ کا شعار رہا ہے، اور میں نے عرض کیا جو افراد تاخیر سے پہنچے ہیں ہم نے دانستہ یہ عنوان قرار دیا ہے تاکہ ہم فکری طور پر نو ربیع الاول کے لیے اور پھر اس عالم میں داخل ہونے کے لیے کہ ہماری امامت کا پہلا دن ہے، ہمارے امام کی امامت کا پہلا دن ہے، لہذا ہمیں اس طریقے سے تیار ہونا چاہیے، شایان شان طریقے سے وہ دن بنائیں، اس میں عید زہرا بھی ہے، اہل بیت کی خوشی بھی ہے، قاتلان حسین ابن علی سے انتقام بھی ہے، ایام اعضا ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن بھی ہے، جس کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں ابتدائی کلام میں، یہ کیوں اہمیت کا حامل ہے کہ وہ حضرت مختار نے فرد اور افراد سے انتقام لیا تھا اور امام آ کر کل کا انتقام لیں گے، افکار و نظریات کا قلقامہ کریں گے، بس آپ کی خدمت، آپ کی زحمت کو تمام کیا، کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے آپ کی خدمت میں اپنی گفتگو اور آرائز کو پیش کر کے مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا ہے، احسان کی صورت میں ہوگا نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، ان کو امام بنائیں، ان کو وارث بنائیں، کن لوگوں، جن کو کمزور بنایا گیا، امام علی کے خلاف جو سازشیں ہوئیں، امام علی کو جن تکالیف کا سامنا ہوا ان کا بدلہ لیا نہیں جا سکا، جناب زہرا کو رسول اللہ کے بعد جن تکالیف کا سامنا ہوا ان کا بدلہ بھی باقی ہے، جناب محسن کی شہادت ان کا بدلہ باقی ہے، اہل بیت کے گھر پر آگ لے کر آنا، دروازے کو جلانا، اور گھر میں گھس کر علی مرتضیٰ کی گردن میں رسن ڈال کر کشاں کشاں علی کو مدینے کی گلیوں میں لے جانا، انتقام باقی ہے۔ بچوں کے سامنے ماں پر ہاتھ اٹھایا جائے، انتقام باقی ہے۔ کمزور بنا رہے ہو تم، تم حق لوٹ رہے ہو، تم حق نہیں دے رہے ہو، تاریخ میں لکھا جائے گا، انتقام باقی ہے۔ توجہ رکھیے گا، انتقام باقی رہے گا، ایک ایک ظلم کا انتقام ہوگا، ایک ایک ستم کا انتقام ہوگا، ایک ایک حرف کا انتقام ہوگا، ایک ایک نیت کا انتقام ہوگا۔ عزیزان گرامی، آسان نہیں ہے۔ لہذا جناب محسن کی شہادت ہو، جس کے لیے جناب سیدہ کائنات فرماتی ہے صبت علیہ مصائب لو انھا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں۔ اللہ اکبر، صبت علیہ میں سبن لیالی، یہ پورا مرثیہ جناب زہرا کا، ہم تو صرف دو شعر یاد ہے، پورا مرثیہ جناب زہرا کا کہ جو آپ فراق پدر میں پڑھا کرتی تھی کہ اگر روز روشن پہ پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ ہے جناب، بہرحال تاریخی اعتبار سے جو مشہور ہمارے یہ ہو گیا کہ یہی ایام تھے، لیکن اس میں جو دو قسم کے اقوال ہمیں نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ کی وصال کے بعد ایک مہینے 30 دن یا 25 دن کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن فی زمانہ آپ کو پتا ہے کہ جو چیز واٹس ایپ پر، جو چیز سوشل میڈیا پہ آ جائے وہی حجت ہوتی ہے ہمارے لیے، ہم اسی کو مان لیتے ہیں کہ جناب بس ایسے ہی ہوا ہوگا، تحقیق نہیں کرتے۔ لیکن اگر تحقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ واقعہ کچھ عرصے بعد کا ہے، فوراً نہیں ہے، توجہ رکھے گا۔ اور پھر اس میں تاریخی دلائل موجود ہیں، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال یہ ظلم ہوا ہے، آگ لائی گئی ہے۔ بس چاہتا ہوں کہ آج یہیں سے کچھ مصائب کا آغاز کرو، یہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں یہ سب لکھے جا رہے ہیں، اور کون آ کے انتقام لے گا؟ یوسف زہرا۔ آسان نہیں ہے، ظالم کے ظلم کا دن بہت چھوٹا ہے، مظلوم کی اللہ کی بارگاہ میں آہ کا دن بہت بڑا ہے۔ بس جتنا ظالم نے ظلم کیا اس سے زیادہ مظلوم کا دن ہوگا کہ جن کو کمزور کیا، جن کو دبایا، ہم انہیں امام بنائیں گے، ہم انہیں وارث بنائیں گے، اور جب وہ وارث بن کے آئے گا، جب وہ امام بن کے آئے گا تو ایک ایک کا انتقام لے گا، ایک ایک ظلم کا انتقام لے گا، ان کانٹوں کا بھی جو سکینہ کے ننھے پیروں میں چبھتے تھے، ان تماچوں کا بھی، توجہ رکھیے گا، ان تماچوں کا بھی۔ شمر نے اگر امام حسین کو قتل کیا، امام کو قتل کیا، قرآن تو کہہ رہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، شمر ایک دفعہ قتل ہوا ہے تو، لیکن فکر شمریت آج تک باقی، وہ کون آ کے قتل کرے گا، اس کو نابود کرے گا، وہ میرا اور آپ کا امام کرے گا۔ بس عزادار ابھی رسول کو آنکھیں بند کی کچھ دن نہ گزرے تھے کہ علی سے بیعت کے لیے، علی سے بیعت لینے کے لیے زہرا کے دروازے پر آ گئے۔ اللہ اکبر، علی کو باہر نکالو، سیدہ کائنات دروازے پر آتی ہیں۔ اتدخل علی بیتی، تدخل فی بیتی نہیں کہ میرے گھر میں داخل ہوتے ہو، نہیں، کیا کہا؟ تدخل علی بیتی، کیا میرے گھر پہ حملہ کرنے کا قصد رکھتے ہو؟ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں آئے تطہیر کے نزول کے بعد اللہ کا رسول کئی مہینے تک آ کر سلام پیش کیا کرتا تھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محبت وحی و تنزیل، اے اہل بیت نبی تم پہ سلام، جہاں وحی اترا کرتی تھی، جہاں پر قرآن اترا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ جناب زہرا نے عرض کیا ہے، اور آج بھی جب آپ روضہ نبی جائیں گے تو باب جبرائیل سے لوگ جاتے ہیں، مومن ہمیشہ باب جبرائیل سے جاتا ہے، یہ وہ دروازہ تھا کہ جہاں سے در حقیقت جبرائیل نازل ہو کر یہاں سے جایا کرتے تھے، اور جناب زہرا کا گھر کا دروازہ یہیں سے شروع ہوتا تھا۔ بس عزادارو، ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر سیدہ پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے۔
اللہ اکبر، عجیب مصائب ہیں، عجیب مصائب ہیں، ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے لیکن خاندان نبی پر ایک ظلم و ستم کی نئی داستان سے آغاز ہو رہا ہے، اور ایسے مظالم اور ایسے ستم کہ تاریخ نے آج تک ایسے مظالم نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر، اتدخل اعلیٰ بہن جی، ارے کیا میرے گھر پر حملہ کرو گے؟ آگے علی مرتضیٰ کو باہر نکالو، بس عزادارو اسی دوران آگ لگائی جاتی ہے، ایک دفعہ دروازہ گرایا جاتا ہے، ارے دروازے کے پیچھے بیوی موجود ہے جو کہہ رہی ہوں میں فاطمہ بنت محمد ہوں، مگر سننے والا کوئی نہیں ہے فاطمہ کی آواز کو، فاطمہ کے درد کو، بس ایک آواز آتی ہے فیضہ خودینی، فیضہ مجھے تھام لے، ارے میرا محسن شہید ہو گیا، اجرکم اللہ، ارے ایک دفعہ دروازے پہ لات ماری ہے، دروازہ بی بی پہ گرا، جلتا ہوا دروازہ، اللہ بحر العلوم کہتے ہیں ارے بی بی کا درد معلوم کرنا چاہتے ہو تو لکڑی کے دروازے میں جو لوہے کے کیلے تھی نا، جب آگ پکڑی ہے لکڑی کے دروازے نے تو وہ کیلے سرخ ہو گئی تھی، انگارا ہو گئی تھی، ارے جب بی بی کے جسم پہ گرا، ارے پہلو پہ گرا، ارے وہ کیلے، ارے بی بی کے جسم میں، اجرکم اللہ، بس ادادارو بی بی نے پکارا ہوگا شاید اے فرزند مہدی آ جا، ارے اپنی مادر کا انتقام لے لے، اجرکم اللہ، ننے بچے دیکھ رہے تھے، ارے ماں پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ عزیزانی گرامی، مولا علی ایک دفعہ، بس آخری روایت عرض کر رہا ہوں، غسل دے رہے تھے، دو مرتبہ مولا علی نے گریا کیا ہے، بہت زور زور سے، توجہ رکھے گا، بڑی زور سے گریا کیا ہے، کیونکہ جناب زہرا کی وصیت تھی کہ علی مجھے رات کی تاریکی میں دفنانا، اور جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، جس کو سہائے ستہ میں لکھا ہے کہ 6 مہینے جناب زہرا زندہ رہی رسول کے بعد، کسی سے کلام نہیں کیا، حتیٰ ان لوگوں سے جو دروازے پہ آگ لے کر آئے تھے، کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں اور کہا کہ ان کو میرے جنازے میں نہ آنے، فلا تعلم احدا، کسی کو خبر نہ کرنا۔ مولا علی اپنے بچوں کے منہ میں کپڑے رکھ رہے تھے تاکہ بچوں کی آواز گلی میں نہ جائے، کیوں؟ تاکہ ماں کی وصیت پوری ہو سکے، بچوں تمہاری ماں کی وصیت پوری ہو سکے۔ لیکن ایک دفعہ مولا سے صبر نہ ہو، دو مقام پہ مولا نے کھل کے گریا کیا ہے، اللہ بس آخری روایت عرض کر رہا ہوں، ایک دفعہ غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ زہرا کے زخمی پہلو پر آیا، ایک دفعہ ظرف آب رکھا، سر دیوار پہ رکھ کر بلند بلند آواز سے گریا کیا، اسما نے پوچھا مولا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہائے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ عزادار و تصور کر سکتے ذرا شوہر کا رابطہ کیسا ہوتا ہے، کوئی بات چھپائے نہیں چھپ سکتی، اتنا قریبی رابطہ ہوتا ہے، لیکن جناب زہرا نے اپنا یہ درد اپنے علی سے چھپائے رکھا۔ علی کے درد بہت ہیں، یہ درد نہیں بتاؤں گی، ایک یہ درد تھا۔ ایک دفعہ مولا نے ایک دفعہ اور بہت زور سے گریا کیا، جب غسل دے کر باہر آئے حجرے سے، جناب زینب نے ایک دفعہ آبا کا دامن تھاما، بابا یہ دوسرے گریے کی وجہ کیا تھی؟ کہا کہ زینب، ارے میں نے دیکھا فاطمہ کا بازو نیل زدہ تھا، ایسا تھا کہ بازو سیاہ ہو گیا تھا، اور یہ قنفذ کے تازیانے کا حملہ تھا۔